الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى عما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ آیات پارہ نمبر 29 سورہ ملک سے کئی روز سے تلاوت کی جا رہی ہیں، مگر ان کی تفسیر کو ارادہ کرتا ہوں. لیکن ایک بزرگ کا شعر ہے کہ رشتہ در گردنم افغندہ دوست، میرے دوست نے میری گردن میں ایک رسی باندھی ہوئی ہے. می برد ہر جا کی خاطر خواہ ہوش، یہاں اس کا دل چاہتا ہے مجھے لیے لیے پھرتا ہے. تو مضامین کا معاملہ ایسے ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے بڑی مشقی، اس نے مشق کیا، رٹی ہوئی لے کے آتا یا لکھ کے، اور جو مضمون کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آشرے پر شروع ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگ کر. ہمارے شیخ اول شاہ بلونی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تقریر سے پہلے دو رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لینا، رب اشرح لی صدری کی آیت کو 7 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے بیٹھتا ہے. پر یہی میرا معمول ہے، لہٰذا مجھے خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا بیان کروں گا. بالکل ایسے ہی جیسے ایک طرف سے بھیک ملتی جائے اور دوسری طرف سے وہ دیتا جائے کسی کو. تو مضمون بیان کرنے سے قبل ایک مسئلہ، دو تین مسائل ضروری بتانے ہیں، جس میں آج کل عام امت کو اطلاع ہے. وہ نمبر ایک، کچھ آثار سے وہ بالکل یقین نہیں کہہ سکتا انسان کی مجھ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے. امید اور خوف کے درمیان ہی کا نام ایمان ہے. اگر بالکل امید قائم ہو جائے تو بھی ایمان گیا، اور بالکل خوف تاری ہو جائے امید ہی نہ ہو اللہ تعالیٰ سے، اس کا بھی ایمان گیا. ایمان نامی ہے کہ امید بھی ہو کہ شاید کوئی بندگی کی کوئی ادا زندگی ان کو پسند آ گئی ہو، رحمت کی امید لیے ہوئی سمجھا، اور خوف بھی رہے کہ معلوم نہیں کیا ہوگا. دیکھو حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے، 1500 کتابوں کے مصنف ہیں. ہند و پاک کے بڑے بڑے علماء نے ان کی زانوی ادب شاگردی کی، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ میں اپنے کو کیسے بڑا سمجھوں، نہ جانے قیامت کے دن اشرف علی کا کیا حال ہو. فرمایا اگر اہل جنت کی جوتیوں میں مجھے جگہ مل جائے گی تو اشرف علی اس کو غنیمت سمجھے. اور یہ بھی استحقاق نہیں ہے مجھے کہ میں اہل جنت کی جوتیوں میں بیٹھوں، صرف اس حیثیت سے میں اللہ تعالیٰ سے امید اور درخواست کرتا ہوں کہ اللہ دوزخ کی آگ کا تحمل نہیں، عبادت سے، تصنیف سے، تالیف سے، وعظ اور تقریر سے یہ حق مجھے نہیں پہنچتا. اس حیثیت سے اپنے ذوق کو پیش کر رہا ہوں کہ دوزخ کے آگ کی برداشت نہیں ہے، اس لیے آپ اہل جنت کی جوتیوں میں اگر اشرف علی کو جگہ دے دیں تو شکر گزار ہوں. کتنا اپنے نفس کو، ہم لوگ دو رکعت نفل اگر ذرا سا پڑھ لیا اور کچھ ذکر کر لیا تو سمجھتے ہیں ہم سب کے سب بایزید بستامی سے کم نہیں. ان بزرگوں سے سید سلیمان ندوی نے پوچھا تھا کہ حضرت کس چیز کا نام فقیری ہے، تصوف نام کس چیز کا ہے، کس کو سلوک کہتے ہیں. یہ وہ سید سلیمان ندوی ہیں جن کا غلغلہ شرق اوسط میں تمام بڑے عالم تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ جیسے فاضل کو مجھ جیسا طالب علم میں کیا نصیحت کرے اور کیا بتائے، لیکن میں نے اپنے بزرگوں سے جو سنا ہے اس سبق کا میں تکرار کرتا ہوں، یعنی دوبارہ دوہرا لیتا ہوں تاکہ وہ پکا ہو جائے. لہذا ہم نے اپنے بزرگوں سے ہی سنا ہے کہ اپنے نفس کو جس نے نہیں مٹایا اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، اور تکبر اگر رائے کے برابر ہوگا تو جب تک دوزخ میں جلا جلا کے اس کو نہ مٹا دیا جائے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. اس لیے سب سے بڑی عبادت یہ کہ اپنے نفس کو مٹا ہو. اب میں کیسے مٹایا جائے، اپنے ہاتھ سے گلا گھونپ کیا جائے، نہیں. نفس کے مٹانے کا معنی کیا ہے، کبر کا علاج کیا ہے، دو جز سے کبر بنتا ہے. آپ ان اجزاء کی اصلاح کر لیجیے ختم. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم صاحب شریعت، صاحب وحی، جن پر وحی نازل ہوتی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ تکبر دو جز سے بنتا ہے. نمبر ایک کیا ہے، بطر الحق، حق بات کو قبول نہ کرے. نمبر دو، غمت الناس، انسانوں کو حقیق سمجھنا. میں بڑھ گیا، اب آپ کہیں گے ایک ایم ایس سی ہے، پی ایچ ڈی ہے، وہ ایک حل جوتنے والے کو کیسے آپ نے کو اس سے افضل سمجھ لیں. ایک عالم ہے، حافظ قرآن ہے، اللہ نے اس کو عزت دی ہے، وہ بالکل انگوٹھا سے نشانی لگانے والا اور بالکل جاہل آدمی ہے، اس سے کیسے اپنے سے اس کو اچھا سمجھ. اس کا بھی نسخہ بتا دیا کہ امت نے کہ ہمارے ذمے یقین کرنا فرض نہیں ہے کہ سب ہم سے افضل ہے. جو شخص نظر آئے یقین فرض نہیں ہے، احتمال قائم کر دے. احتمال قائم کر دوں. ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی خوبی ایسی ہو, ممکن ہے زندگی میں اس سے کوئی کام ایسا ہو گیا ہو جو اس کو بھی پتا نہ ہو, اس کو احساس بھی نہ ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول ہو گیا ہو, جس سے اس کی تمام خطائیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اور اپنے بارے میں کیا سوچے. ممکن ہے کہ تمام نیکیاں اور واعظ و تقریر و تصنیف کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے ہمارے اندر کوئی ایسا عیب ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی نحوست سے بھائی ساری نیکیوں کو ختم کر دے. بادشاہ تو شاہ ہے, وہ چاہے تو اپنے ایک کسی ادا پر نقطہ نوازی کر دے اور چاہے تو کہتے ہیں وہ معمولی سی بات پر گرفت کر دے. لہذا اللہ تعالیٰ کو جو یہ پسند ہے وہ ہے بندگی اور اپنے کو فنا کرنا. یہ بہت عمدہ, بڑی عمدہ ادا ہے جو اپنے کو حقیر سمجھ لے دل میں, مگر یہ نہ کہتا پھرے کہ میں کچھ نہیں ہوں, میں کچھ نہیں ہوں. بعد میں موقع آتے ہیں کہ کہنا پڑے گا میں بہت کچھ ہوں. مثلا ہندوستان سے جنگ چھڑ جائے یا کوئی ایسا موقع ہے, آپ کافروں سے کہہ دیں کہ ناچیز حقیر فقیر کھڑا ہوا ہے, میں آپ تک کچھ نہیں بگاڑ سکتا لیکن حکم اللہ کا جہاد ہے اس لیے کچھ کروں گا, تو یہ تو حرام ہوگا ایسی گفتگو. وہاں تو آپ شیر بھرتے ہیں تو سوا شیر پیش کر دیں. مکے کے کفار نے جب مدینے کے صحابہ کو حقیر سمجھا, بیماری سے کچھ لاغر ہو گئے تو رمل مسنون کر دیا گیا کہ تین پھیرا شروع کا اکڑ کے چلو, ایڑیاں اٹھا کے سینا کام کر کے بتائیے یوں یوں چلو کندھے ہلاتے ہوئے. کیوں صاحب؟ تاکہ یہ تاکہ مکے کے کافروں کو تانا دینے کا موقع نہ ملے. وہ سمجھے تھا ابھی بھی تو سوا شیر نظر آ رہے ہیں, بیماری کے باوجود بھی ان کا یہ حال ہے. تو موقع ہوتا ہے, اب ایک شیخ ہے, شیخ کے لیے توازو حرام ہے. جو مریدین سے کہہ دے ان کا جوتا اٹھانے لگے اور کہیں گے میں تو ناچیز حقیق ہوں, سب مریدوں کا جوتا اٹھایا تو مریدوں کی اصلاح ہوگی. تو ایسی چیزیں مواقع ہوتی ہیں, ان کو پوچھنا پڑتا ہے. لیکن دل میں یہ مطلب کہ اپنے قلب میں سب سے حقیر سمجھے اور اپنی دنیا کے سارے اللہ کے بندوں کو اپنے سے بہتر سمجھے. یہ دل کا عمل ہے. کبر جو ہے قلب کا گناہ ہے, خالق کا نہیں ہے, دل کا گناہ ہے. دل میں دو چیز اگر نہیں ہے, اپنے کو بڑا نہیں سمجھتا, اللہ تعالیٰ کے مخلوق خدا کو حقیر نہیں سمجھتا, ایک غم کن ناس, نمبر دو بطر الحق حق بات کو قبول کر لیتا چاہے عمل نہ کرے, کہتا ہے ضعیف ہوں کمزور ہوں, باقی جی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرنا ہے. لیکن انکار نہیں کرتا, کہتا بھائی خاطی ہوں, نادم ہوں, خاطی ہوں, عاصی ہوں, باغی نہیں ہوں, سرکش نہیں ہوں, دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو جتنے نادمین ہیں, جتنے نادمین ہیں جو اپنے حالات پر نادم ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ان پر فضل کی توقع, اور جو متکبرین ہیں اس کی نحوست سے معاملہ خطرے میں ہے. اس لیے یہ بات یہ بتانی تھی. نماز کی حالت میں جو اس نے نماز ایسی پڑھی, رکو سے سجدے میں چلا گیا اور سیدھا نہیں کھڑا ہوا, دونوں سجدوں کے درمیان بھی سیدھا نہیں بیٹھا. بیچارہ ایک سرما بیچنے والا حجام تھا کوئی, تو اس نے کہیں کسی عالم سے سن لیا تھا کہ دونوں سجدوں کے درمیان میں اگر کمر سیدھی نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی, دوبارہ دوہرانی چاہیے. تو اس نے تھانے دار صاحب سے کہا کہ جناب میں غریب آدمی ہوں لیکن میں نے علماء سے سنا ہے, لہذا آپ نماز دوہرا لیجیے, یہ نماز آپ کی نہیں ہوئی, آپ رکوع کے بعد سیدھے نہیں کھڑے ہوئے, تھوڑا سا کھڑے ہوئے اور چلے گئے, ایسی دونوں سجدوں کے درمیان میں آپ کی کمر سیدھی نہیں ہوئی. تو اس کو اتنا غصہ آیا اور اس نے کہا کہ تم ہم کو پہچانتے نہیں ہو, میں کون ہوں, میں علاقے کا فلاں ہوں, مارے ڈنڈوں کے پٹوا دوں گا اور جیل میں الگ سوس دوں گا, گستاخی کرتا ہے. اس نے کہا صاحب ہم ڈنڈے بھی کھا لیں گے, جیل میں بھی چلے جائیں گے, مگر آپ جب تک نماز دوبارہ نہیں لیں گے ہم چھوڑیں گے آپ کو, ذرا تگڑا تھا وہ. تب اس نے اور بھی شور گل مچایا, تھانے دار سے ایسی باتیں کر رہے ہو, کیا تمہیں اپنے اوپر شامت آئی ہوئی ہے, سوچو تو کس سے بات کر رہے ہو. یہاں کی بات زیادہ بڑھ گئی تو جو قریبی مسجد کے لوگ تھے وہ وہاں پہنچ گئے. ان کا صاحب تھانے دار صاحب کیا ہوا, ایسا دیکھیے دو ٹکے کا آدمی, آپ میری پوزیشن کو نہیں سمجھتا, میری حیثیت کو نہیں دیکھتا, مجھ سے کہہ رہا نماز تو حال. تو سب نے کہا کہ آپ کیا معاملہ کیا ہے, بتا دیا اس نے صاحب انہوں نے نماز رکو کے بعد سیدھے نہیں کھڑے ہوئے, جو واجب ہے, دونوں سجدوں کے درمیان میں کمر سیدھی نہیں کی, یہ بھی واجب ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا رہا ہوں کہ صلی فین قلم تو صلی, پڑھ دوبارہ, تیری نماز نہیں ہوئی. تو میں نے تو حضور کا پیغام چھو دیا, یہ مجھ سے لڑ رہا ہے, مجھے کہتا ڈنڈے جیل میں ٹھوس دوں گا, ڈنڈے مار دوں گا. تو میں نے کہا ہم سب کچھ مصیبت کے لیے تیار ہیں لیکن جب تک تم نماز نہیں دہراؤ گے ہم نہیں جانے دیں گے تمہیں مسجد سے باہر. تب سب نے کہا تھانے دار صاحب سے کہ صاحب اچھی بات کہتا ہے, آپ کو اس میں کیا مشکل ہے, اچھی بات تو کہہ رہا ہے, آپ کی آخرت کے لیے کہہ رہا ہے, پڑھ لیجیے دوبارہ. دوبارہ پڑھ لیا. جب وہ باہر نکلا تو جتنا سرما تھا اس کا سارا بگ گیا, سر آئی آئی صاحب تم بڑے اچھے آدمی ہو. تم نے تو میرا تھانے دار سے دوہرا دیا لباس, جدھر جا رہا تھا اس وقت ادھر اس کا سلمہ بک رہا تھا. دنیا بھی ملتی ہے دیکھو, حالانکہ نیت اچھی رکھے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے, تھوڑی سی اس نے محنت کر لی. یہ تو خیر ایک لطیفے کی بات ہے. دو مسئلہ یہ بتانا, آپ خود سوچیے. حضرت فرماتے ہیں قنوج میں ایک وکیل صاحب تھے محمد نام تھا ان کا, تو ایک بڑھیا نے ان کو دیکھا عدالت میں جا رہے تھے. بڑھیا نے کہا بیٹا یہاں آؤ, وہ تھے 50 سال کے, وہ 70 سال کی بڑھیا. اس نے کہا بیٹا یہاں آؤ, گرمی تھی, گرمی کا دور, ذرا شربت پی لو. شربت آئی میری نہ جان نہ پہچان. اس نے وکیل صاحب نے کہا نانی اما میری تو آپ کی کبھی جان پہچان نہیں, شربت کیوں پلا رہی ہیں آپ؟ کہنے لگی کہ میرا ایک بیٹا ملیشیا میں رہتا ہے, بہت دن سے نہیں آیا, دل اس کے لیے تڑپتا رہتا ہے. تمہاری شکل بالکل میرے بیٹے جیسی ہے, اس لیے مجھے پیار آتا. پیار آ گیا تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو پیارے بندے ہیں میاں, ان کی شکل بنانے میں ان شاء اللہ تعالیٰ فضل کی امید ہے. حضرت دیکھو مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے ان کو سب کو لباس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہنایا گیا, وہی سے ہی کٹی وہی لباس مقابلے میں آئے تھے, اور جناب سب کو ایمان عطا ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میں نے اس پر فرعون پر میں نے اتنی محنت کی, اور دو دو نبیوں نے محنت کی, اور ان لوگوں پر تو کوئی محنت بھی نہیں کی, ان کو آپ نے ایمان عطا فرمایا ان کو نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جادوگر چونکہ اے موسیٰ آپ کی شکل میں تھے, لہذا میری رحمت کو جوش ہوا کہ میں اپنے نبی کی شکل والوں پر فضل کر دوں. ایمان کا تعلق فضل سے ہے, میں آپ کو بتلا رہا ہوں. تزکیہ کسی کا نہیں ہو سکتا. حق تعالیٰ فرماتے ہیں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت تمہارے اوپر نہ ہو, ما زکا منکم من احد ابدا, قیامت تک تم میں سے کوئی گندگی سے نہیں نکل سکتا, غفلت اور شرک و کفر و تمام خباثتوں سے. ولکن اللہ یزکی من یشاء, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں تزکیہ عطا فرماتے ہیں. لیکن یہ تزکیہ کہاں ملتا ہے؟ ملتا کہاں ہے؟ نبی کے دروازے سے تزکیہ ملا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ولی ہے ایمان والوں کا, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ نسبت اپنی طرف فرما دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اخرج قومک, اے موسیٰ اپنی قوم کو نکالو, من الظلمات الی النور, اندھیروں سے روشنی کی طرف. حکیم الامت ثانی رحمت اللہ علیہ تفسیر بیان قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں نکالتا ہوں اندھیروں سے ایمان روشنی کی طرف, اور دوسری طرف نبی کی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ اے نبی آپ نکالیے اندھیروں سے ایمان کی روشنی کی طرف. یہ کیا مطلب ہے؟ اسناد الاخراج الی النبی, کہیں کوئی اس نکالنے کی نسبت نبی کی طرف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اور کہیں اپنی طرف کر رہے ہیں. حکیم الامت فرماتے ہیں اسناد الاخراج الی النبی, ما کون المخرج الحقیقی هو اللہ, مخرج حقیقی ظلمت سے نور کی طرف لانے والا مخرج حقیقی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے بعد پھر اسناد کرنا نبیوں کی طرف کیوں ہے؟ اس میں کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں فیہ اقوی دلیل, اس کے اندر قوی دلیل موجود ہے. ان للشیخ مدخلا عظیما لتکمیل المرید, مرید کی اصلاح کے لیے شیخ کو دخل عظیم اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جن لوگ اہل اللہ سے جڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا فضل فرما ہی دیتا ہے, اگر اخلاص سے شاید ہی کوئی ایسا ہی ہوا, ورنہ سب پر فضل ہوتا. صحبت کا اثر کیسے یقیناً ہوگا, اور ٹنڈو جام میں تو مجھے بیان کرتے ہوئے بہت ہی قوت محسوس ہوتی, کیونکہ سارے ہمارے جتنے احباب ہیں ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی, یہ اپنے روزانہ دیکھ رہا ہوں کہ دیسی آم کو باندھے ہوئے ہیں قلمی لنگڑے آم کی صحبت میں, اور کس کے پٹی باندھے ہوئی. مجال نہیں کہ ایک بال کے برابر فصل ہو جائے. اگر کہتے ہیں کہ اگر فاصلہ ہوا فصل ہوا تو وصل سے محرومی ہوئی, اور وصل سے محرومی ہوئی تو جو خصلت اس میں ہے لنگڑے آم میں اس میں نہیں سیرت منتقل ہو سکتی. کیوں صاحب؟ یہاں آپ کی تو چاروں آنکھیں, دو آنکھیں تو یہ کھلی ہیں, اور ماشاء اللہ کہتے ہیں بڑے کہتے ہیں آپ رات میں صحبت, اور بری صحبت سے بھی بچاتے ہیں. اگر کوئی اور ادھر پودا ہو تو اس کے اوپر ٹوپی چڑھا دیتے ہیں کہ کہیں وہ دیکھ نہ لے جائے, کہیں آنکھوں سے اپنا برا فیض نہ پہنچا دے, اس کو اندھا کر دیتے ہیں. دیکھا, یہی تو میں کہتا ہوں کہ کچھ دن اہل اللہ کی صحبت میں رہو, ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھو قلب میں آہستہ آہستہ کیا ہوگا. وہ ان کا رفتہ رفتہ بن رہے بے دام ہوتا ہے. بہت بڑے بزرگ کا شعر یاد آ گیا الہ آباد کے مولانا شاہ محمد صاحب, وہ ان کا رفتہ رفتہ بندہ بے دام ہوتا ہے, محبت کے اسیروں کا یہی انجام ہوتا ہے. رفتہ رفتہ ہوتا ہے مگر, وہ ان کا رفتہ رفتہ بندہ بے دام ہوتا ہے, محبت کے اسیروں کا یہی انجام ہوتا ہے. اور یاد آ گئے اس وقت میں فرماتے ہیں کہ کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے، میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے، لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے، میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے، لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے، اور مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے، بس اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر، مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے، بس اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے۔ مولانا رومی نے دفتر سوم میں تیسری جلد میں لکھا ہے کہ ایک اگر کی شادی ہوئی مگر سے، اور لڑکا جو پیدا ہوا اس کا نام کاش کی۔ دیکھیے یہ بزرگ ہنسا ہنسا کے دین داخل کرتے ہیں، ہنسا ہنسا کے، یعنی دل بھی نہ گھبرائے، ایسی بات سن کے دیکھو سب ہنس پڑے کہ بھائی اگر مگر کی شادی ہو گئی اور بچے کا نام کاش کی رکھا گیا، اور فرمایا حضرت نے کہ نہیں رہتے ہیں ہم کیوں چاہیے ہم کو جہاں رہنا، نہیں رہتے ہیں ہم کیوں چاہیے ہم کو جہاں رہنا، کوئی رہنے میں رہنا ہے یہاں رہنا وہاں رہنا، ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں دان پڑ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہیں کیا؟ دیکھو ساتھی جیسے لندن سے ایک دوست آئے تھے جو حضرت کے برادر نسوتی ہیں، مولانا شاہ راؤ صاحب کے ڈینٹسٹ ہیں لندن میں، اور انہوں نے جب ان کو میں نے یہ شعر سنایا ہے کہ دیکھو بھائی ایک بزرگ کا شعر سن لو کہ نہیں رہتے ہیں ہم کیوں چاہیے ہم کو جہاں رہنا، کوئی رہنے میں رہنا ہے یہاں رہنا وہاں رہنا، کہنے لگے کہ دو گھنٹے کا بعد جو اثر کرتا میرے کل پر اس شعر کا اثر پڑ گیا۔ فرمایا کرتے تھے کہ نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، جو دستارے فضیلت گم ہو دستارے محبت میں، یہ فضیلت کی پگڑی باندھنے والے اگر اللہ والوں کی صحبتیں اٹھا لیں انشاءاللہ ان کا علم روشن ہو جائے گا، ان کی تقریر سے زلزلہ پیدا ہوگا، ممبر ممبر ہوگا، اور گفتگو جس وقت ہوگی تو کیا عالم ہوگا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ قلب میں اللہ تعالیٰ مولانا رومی فرماتے ہیں ہر کی باشد کوتے ہو نور جلال، جس کے رضا اللہ کا ذکر ہو چون زائد از لب شہر حلال، اس کے لبوں سے کلام مؤثر حلال جادو کیوں نہ پیدا ہوگا، حلال جادو نہ رکھا، اس کا ترجمہ حکیم الامت نے کیا ہے کلام مؤثر، ایسا کلام نکلتا ہے جو اثر کرتا ہے، جن کی غذا اللہ کا ذکر ہو نور ہو، نور کی غذا جو کھاتے ہیں، ہر کی باشد کوتے ہو نور جلال، اللہ تعالیٰ کے نور کی غذا جو لوگ کھاتے ہیں یعنی ذکر اللہ کرتے ہیں، کیوں نہ زائد از لب شہر، ان کے لبوں سے کیوں نہیں پیدا ہوگا شہر حلال حلال جادو، حضرت اس کا ترجمہ حکیم الامت لکھتے ہیں یعنی کلام مؤثر پیدا ہوگا۔ تو چند باتیں میں نے عرض کر دیا کہ بھائی دیکھو نماز تو پڑھتے ہی ہیں، سنت کے مطابق پڑھ لیں، رسول نے پڑھا اس طرح پڑھنا واجب ہے، بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جس کو اگر صحیح نہ پڑھا جائے تو معنی بدل جاتی ہے، جیسے شخص برا فانا لکا ذکر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اب ورفانا کو ورفانا لکا ذکر پڑھ دے، نون کو زبر پڑھ دے، الف نہ پڑھے اس کو، تو اس کے معنی ہو سکتے، اس کے معنی یہ ہو جائیں گے ہیں ورفانا کے معنی ہو جائیں گے ان سب عورتوں نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، دیکھو رفا کی گردان کر دو، رفا 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 رفات رفات رفانا، جمع مونس غائب ہو گیا، سیوا کیا ترجمہ ہوا اس کا، کہ ان سب عورتوں نے مل کر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، معنی بدل گیا، وزانا ان کا ذکر ان کا ذکر، اور ہم نے آپ کے وزانا ان کا وزرت، ہم نے آپ کے گوشت کو گیا ختم کر دیا، اٹھا دیا، آپ کی کمر جس سے ٹوٹ رہی ہے یعنی آپ کی مدد کر دی اور جس سے عالم میں اسلام پھیل رہا ہے، تو یہ وزانہ کوئی پڑھ تو وہی معنی پیدا ہو جائے گی، ان عورتوں نے سب رکھ دیا آپ کو، تو یہ اس کی چیز الحمد للہ مغدوبے پڑھتے ہیں، دال بھی اول دال جائز نہیں پڑھنا، زواد کہو، ایک قاری مریض نے حکیم صاحب سے کہا کہ صاحب مجھے مرض لگ گیا ہے، وہ ذات کو ڈال پڑا اس میں مرض لگ گیا، اس کا بھائی کھانے میں دکھا دوں، اگر کوئی مرض پیچھے لگ گیا مرض کو اس نے ڈال پڑھا، وہ مغدوب پڑتا نا مغدوب بولا ظالم، تو ڈال پڑھنے کی وجہ سے وہاں بھی ظالم نے ڈال پڑھا مجھے ایک مرض لگ گیا، یعنی کہنا چاہتا تھا مجھے مرض لگ گیا، تو حکیم صاحب مذاقیہ ذرا مزاح والے تھے، انہوں نے کہا کہ کسی کے قریبی تھانے میں لکھا دوں، مرتوں کو مرض لگ گیا میں اس کو کہاں سے کیا کر سکتا، تو ہمارے اکابر نے فرمایا دعا پڑھو چاہے دعا کے مشابہ ہو جائے لیکن دال مت پڑھو، ایسی مجہول مت پڑھو، جیسے کسی نے کہا الحمدو مت پڑھو، الحمد للہ رب العالمین، مالک پڑھو مالک مت پڑھو، مغضوبی پڑھو مغضوبے مت پڑھو، اب ایک سال میں مغضوبے پڑھا وہاں ہر دوئی میں، تو ایک وہاں فوراً بیان میں آیا کہ بھائی قرآن شریف میں دوبے اور چوبے نہیں ہیں، کہ مغضوبے کیا چیز، دوبے کہاں ہیں دوبے چوبے کہاں ہیں، پنڈت لوگوں کو تم داخل کر رہے ہو کلام، دوبے اور چوبے کہاں ہیں، الحمدو دو لو نہیں پڑھو، قاری سے
حکیم الامت کے یہاں تھانہ بھون میں بخاری پڑھانے والے لوگ آتے تھے، قرآن کی تفسیر پڑھانے والے بڑے بڑے علماء. حضرت نے فرمایا کہ قرآن شریف سے سناؤ. اب جو سنا تو وہی بچپن میں گاؤں کا پڑھا ہوا، کوئی عورت سے پڑھا ہوا ہے، کوئی بڑے میاں سے، بالکل پہلے زمانے میں کہاں ہیں سب چیزیں تھیں. لہٰذا حضرت فرماتے تھے کہ بیعت نہیں کروں گا جب تک میں قرآن قاعدہ نہیں پڑھوں، کیونکہ تسبیح پڑھنا، تہجد پڑھنا اور مراقبے میں رہنا یہ سب نفل ہے اس کے مقابلے، یہ واجب ہے. اللہ کسی کے کلام، کسی شاعر کے کلام کو آپ غلط پڑھ کے دیکھیے، دوڑانے کا ڈنڈا لے گا. ظالم تو نے ریڑھ مارتی ہمارے شعر کی، تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو جس طرح سے چاہو پڑھ دو، مغزہ ہوگا قیامت سے. اس لیے ایک مہینہ دو مہینہ اگر لگا کے پڑھ لے، کوئی بڈھا ہو جائے فکر مت کرو، انشاءاللہ ضرور صحیح. آواز نہ آئے نہ صحیح، آواز مقصود نہیں، حروف صحیح ہو جائیں گے. ترتیل، ورتل قرآن ترتیلا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم نازل کر دیا کہ میرے کلام کو حسن خوبی سے پڑھو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر فرمائی کہ تجوید الحروف، حروف اچھے نکلے وہ معرفت الوقوف، یعنی کہاں ٹھہرنا چاہیے کہاں نہ ٹھہرنا چاہیے. اس کے لیے ہم لوگ جب ہردوئی پہنچے، کس عمر میں حضرت نے فرمایا کہ جاؤ وہاں بھی قرآن شریف بھی مشق کرو، اور بہت سے بڈھے بڈھوں کو دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو جزا خیر دے. میں نے بھی مشق کیا، اس لیے کہ ہم نے بھی بچپن میں پڑھا تھا ایسے لوگوں سے جہاں اس قسم کی چیزیں تھیں. تو ایک صاحب نے کہا صاحب اس میں کیا حل ہو گیا، الحمدو الحمدو میں کیا ہوا، دو اور دو میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا جو گوبھی میں اور گوبھی میں فرق ہے. آپ اگر گوبھی پسند کرتے ہیں، کوئی آپ سے اس کے بارے میں یہ روایت نقل کر دے کہ جناب کو گوبھی پسند ہے، گوبھی گو کہہ دے گو کو، کہ گوبھی میں اور گوبھی میں فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو جب اردو کے معنی غلط ہو سکتے ہیں تو عربی میں کیوں نہیں غلط معنی ہو جائیں گے؟ لہٰذا بھائی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کسی قاری سے نہیں دور کر لیجیے، کچھ آپ سنائیے کچھ وہ بھی سنائے، تاکہ اس کو استاد بننے کا بھی خوف غمن نہ آئے، کیونکہ آج کل اگر جلدی سے استاد بنا لو تو وہاں تو استاد ہی مانگتا ہے. لہٰذا وہ سنت زندہ کیجیے. جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن سناتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن جبرائیل علیہ السلام سناتے تھے، تو دونوں آدمی ادھر ادھر سید الملائکہ اور سید الانبیاء. وہ سنت آپ زندہ کریں، کسی قاری سے کہہ دیں بھائی آپ مجھے سنائیے سورہ بروج مثلاً، اور ہم بھی آپ کو سنائیں. جب آپ وہ پڑھیں تو بھی آپ غور کریں، اور جب آپ سنائیں تو غور کریں، کوئی بات ہو وہ بتا دیں، کوئی بات ہو آپ بتا دیں. ان سے یہ کہو آئیے ہم سے دور کر لیا کیجیے، انشاءاللہ اس سے ہو جائے گا. بعض کیسٹ بھی آتے ہیں ایسے قاریوں کے جو ہمارے یہاں بھی ملتے ہیں، وہ اگر آپ چپے سے نہیں کسی سے کرنا چاہتے تو خاموشی سے وہ کیسٹ سنیے، بہت جلد اس سے آ جائے گا انشاءاللہ. پورے قرآن کا کیسٹ آج کل مصر وغیرہ کے بڑے قاریوں کے آ رہے ہیں، آپ تھوڑا تھوڑا اس سے مشق کر لیجیے، اور اگر کسی سے دور کر لیجیے تو بہت اچھا. یہ باتیں بہتر ہوتی ہیں. اب میں آج تفسیر پورا کر کے رہوں گا انشاءاللہ، کیوں کل تو صبح جانا ہے، 5:20 پر میران جاتی ہے، تو صبح تو ملاقات اللہ فرماتے ہیں. وزاد الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں سارے جہان کا ملک ہے. ہاتھ کی کیا معنی؟ قدرت. ید بول کر اللہ تعالی نے قدرت مراد لیا. ہم دنیا میں بھی کہتے ہیں صاحب کہ آپ ہی کے ہاتھ کے نیچے ہیں سبھی لوگ. ایک بات بابرکت کی کیا معنی ہے؟ مبارک ہو ذات. علامہ امام راغب اصفہانی المفردات، مفردات القرآن، جنہوں نے ہر لفظ قرآن کی تفسیر لکھی ہے کہ اس کے کیا معنی، لکھتے ہیں کہ برکت کے معنی فیضان خیرات الہیہ، اللہ تعالیٰ کی خیرات جہاں بڑھتی ہو بارش ہوتی ہو، وہ وہی برکت. سمجھا؟ سبحان اللہ، بڑا پیارا. ہم کو تو خیرات ہی مانگنا ہے اللہ کے یہاں سے، ہم ان کے خیرات ہی کھانے کے لیے بالکل تیار ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی خیرات کھانے کے لیے سر سے پیر تک ہماتم مشتاق ہیں. لہذا فرمایا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی بھلائیاں اور خیرات کی بارش ہو رہی ہو، بارش کرنے والا وہ ہے بابرکت، اور وہی برکت ہوتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت مل جائے. چانچے اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو بھی بابرکت فرمایا، اللہ والوں کی مجلسوں میں بھی برکت ہے. فرماتے ہیں ان رب رکم فی ایام دہرکم نفحات. سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں، تم زمانے کے اندر اسی دن و رات میں تمہارے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہوائیں چلتی رہتی ہیں. فتح اور رضول، تم اس کو تلاش کر لو، اگر تم پا گئے فلا تشکون بعدھا ودا، تو تم کبھی بدبخت اور بد قسمت نہیں ہوگے، تمہاری قسمتیں بدل جائیں گی. اب اس کی شرح بھی سن لیجیے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ رحمت کی ہوائیں جو نفحات کے لفظ سے آپ نے تعبیر فرمایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے ایام الیالی یعنی دن و رات میں زمانے کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جھونکے آتے ہیں. نفحات کا لفظ فرمایا, نفحات نفحاتوں کی جمع ہے. اس کا ترجمہ ملا علی قاری نے شرح میں کیا, جذبہ یعنی شان اجتبا جو ہے, اللہ یجتبی اللہ کھینچ لیتا ہے جس کو چاہتا اپنی طرف. اللہ نے ادائے جذب کو اس آیت میں بیان کیا کہ اے میرے بندو تمہارے مالک میں ایک ادا ہے وہ ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں, ہم جس کو کھینچ لیتے ہیں پھر اس کو کوئی نہیں کھینچ سکتا. یجتبی لمن یشاء, جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. تو اس میں وہ ہوا, اس میں شان اجتبا کی تجلی ہوتی ہے ان ہواؤں میں جو اللہ بھیجتا ہے. جذبات, اچھا دو چیزیں, دو ترجمہ ہو گیا, رحمت کی ہوائیں, نمبر دوسرا ترجمہ کیا ہوا نفحات کا, جذبات یعنی شان اجتبا کی تجلی اس میں ہوتی ہے. نمبر تین ترجمہ حکیم الامت نے بیان کیا التشرف کی حدیث تصور میں کہ التجلیات المقربات, اللہ کی وہ جلوے وہ تجلیات جو بندوں کو مقرب کر لیتے ہیں, یعنی مقناطیسی لہریں ہوتی ہیں ان ہواؤں جس سے ایک بندہ کھینچ جاتا ہے. یہ تو زمانہ بیان ہو گیا تمہارے زمانے کے دن رات میں, لیکن کوئی مکانی تم نہیں, زمانہ تو بہت بڑا ہے, کہاں جاؤ گے, تلاش کہاں کرو گے, امریکہ روس کہاں جاؤ گے. اس کو دوسری حدیث میں آپ نے سنایا کہ یہ رحمت کی ہوائیں کہاں ملتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے جو ان کی یاد میں جنہوں نے اپنے جان کو جلا رکھا ہے. سنیں یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں, سنیں یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں, میں ان پر مر مٹا تب گلشنے دل میں بہار آئی. جان کی بازی لگا دو اللہ تعالیٰ پر, دیکھو پھر دل میں کیا بہار آتا. ارے جان کس کے لیے, یہ تو قالب و قلب سے فدا ہو جاؤ, ان سے بڑھ کر جس پر بھی جان دے کر دیکھ لو, کوئی تمہارے دل کو چین سے رکھنے والا جانتا بھی نہیں. بڑی بڑی بیویاں بھی بعض وقت شوہروں کو بے چین کر دیتی ہیں, بیٹوں سے لوگ آتے تو نالا اور پریشان, دوستوں سے نالا اور پریشان ہے, جہاں جاتے ہو کہیں بھی نہیں دل کو سنبھالنے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارا دل بنایا ہے, ہم تمہارے دل کو آرام سے رکھنا ہم جانتے ہیں, کون جانتا ہے دنیا, ہم کو یاد کر کے دیکھو, ہمارے ضرور کر لو دل کو, سمجھا. تو یہ اللہ والوں کی صحبت میں ہوائیں ملتی ہیں, کیونکہ یہی خاصیت سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی بیان فرمائی کہ اگر تم اللہ والوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا رکھو گے تو ہم الجلسا لا یشقا بہم جلیسہم, یہ ایسے ساتھی ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, یہ ایسے ساتھی ہیں کہ جن کے پاس کے بیٹھنے والے شقی نہیں رہ سکتے, بدبخت نہیں رہ سکتے, قسمتیں بدل جاتی ہیں, تقدیریں بدل دیتی ہیں, سوئے قضا کو اس میں قضا سے بدل دیتے ہیں. اختر کا ایک معمول سن لیجیے, جب کبھی بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے اللہ والوں کی ملاقات اختر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہے کہ میں اختر یہ گمان کر رہا ہے کہ یہ بندے آپ کے وہی بندے ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے کے لیے آپ نے فرمایا ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والے شقی نہیں رہتے, اے خدا ان کی برکتوں سے, اپنے نیک بندوں کی برکتوں سے ہماری شقاوت کو سعادت سے بدل دیجیے, سوئے قضا کو حسن قضا سے بدل دیجیے. دعا کر لینا چاہیے. جب کبھی ملا علی قاری فرماتے ہیں صالحین کے مجمع میں جب بیٹھو تو دعا کرنا مستحب ہے, فیستحب الدعاء عند حضور الصالحین, صالحین بندوں میں جب بیٹھو تو دعا مانگنا مستحب ہے. یہ 11 جلدوں کی شرح ہے, مشکات ملقات جانتے ہیں مولانا صابری صاحب ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی خزانے رکھے ہوئے ہیں, مگر خزانے جو ہیں وہ عربی کی کتابوں میں زیادہ, یہ اب 11 جلدوں میں شرح ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھائی ہوں تو دیہات کا رہنے والا, مگر عربی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی, اس کی برکت اللہ بزرگوں کی دعاؤں سے کتابوں کے وہاں اللہ پہنچا دیتا ہے. جہاں کوئی خزانہ موتی رکھا ہوتا ہے تو ہاتھ وہاں پہنچا دیتا ہے. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں, جب کبھی صالحین کے پاس جاؤ. اچھا اور فرماتے ہیں کہ ان رحمت تنزل ان ذکر الصالحین, یہ ملا علی قاری مشکات کی شرح میں فرما رہے ہیں. اختر تصوف کو اردو ڈائجسٹ سے نہیں پیش کرتا, الحمدللہ قرآن کی تفسیروں سے, قرآن پاک کی اور حدیث کی شروع سے بیان کرتا ہے. الہ آباد میں نے ایک تقریر کی تصوف پر اسی قسم کی, تو ایک شخص بہت ہی کٹر قسم کا تصوف کا دشمن تھا اور وہ کہتا تھا, بعد میں اس نے کہا جناب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, میں تو تصوف کو ایران کی مخترعات سمجھتا تھا, یعنی ایرانیوں کی پیدا کردہ گڑھی ہوئی, لیکن آج آپ نے تفسیر روحانی اور مرقات و فتح الباری کے حوالے سے جو پیش کیا تو دل میں اتر گئی سب باتیں. معلوم ہوا کہ واقعی اللہ بڑا مزہ ہے اس راستے میں, بڑا مزہ ہے, جو مزہ پاتا ہے تب وہ بیان کرتا ہے, تو مزہ آتا ہے, بامزہ دوسروں کو بامزہ کرتا ہے, اور بے مزہ دوسرے کو کیا بامزہ کر سکتا ہے. دیکھو پہلے چوٹ کھاتا ہے پھر چوٹ لگاتا ہے, متاثر جو ہوتا ہے وہی مؤثر ہوتا ہے. ایک آدمی کے خود قلب پر اثر نہیں ہے, کیا دوسرے کو متاثر کرے گا بھائی. چوٹ کھائے, ایک بزرگ نے فرمایا کہ تبلیغ نام ہے لگانے کا, اور لگا وہی سکتا ہے جس کو لگی ہو. پہلے اپنی لگاؤ تب آئے آؤ لگانے ہمیں. نہیں کھیل ناصح جنوں کی حقیقت, سمجھ لیجئے گا تو سمجھائیے گا. اب دیکھیں تو اللہ تعالیٰ دیکھیں بیچ میں فرماتے ہیں تبارک الذی, دیکھو آج آخری رات ہے, جانے نہیں دیں گے تمہیں اب تارا شہر ہم, سمجھ لو بھائی میں کبھی ضد بھی کرتا ہوں, جانے نہیں دیں گے تمہیں اب تارا شہر ہم, شبہائے جدائی کی نکالیں گے قصر ہم. چھ مہینے کے بعد اختر آیا اور کل صبح جا رہا ہوں, لیکن میں کوشش کر رہا ہوں جلدی سے اسٹیشن پر اپنی ریل پہنچانے کے لیے. تبارک الذی بیدہ الملک, مبارک ہے اللہ وہ برکت والی ذات ہے جس کے قبضے میں سارا ملک ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, اور ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. مشکل کی لغت اللہ کے ہاں نہیں ہے, کبھی یہ مت کہو کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کام مشکل ہے. مشکل مخلوق کی لغت ہے, خالق کے ہاں لغت کی ڈکشنری میں بالکل مشکل کا لفظ نہیں ہے. ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے, غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر, دیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر, لاوے بت خانے سے وہ صدیق کو, کعبے میں پیدا کرے زندیق کو, زوجے فرعون ہوئے طاہرہ اور اہلیہ لوط نبی ہو کافرہ. سمجھا, فہم سے برتر خدائی ہے تیری اور عقل سے بالا خدائی ہے تیری. کیوں اللہ تعالیٰ کی شان کو سمجھو, اس کو فکر ہی مت کرو, ان سے مانگو